ہادیو رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, خوبصورت بنا لو, تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج کے ہمارے مہمان مفتی سجاد صاحب ہیں, حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ.
کیسے مزاج گرامی؟
اللہ پاک کا کرم ہے,
شکر ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے ویڈیو سوالات کی طرف, دیکھتے کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
محمد راشد عطاری عرض کر رہا ہوں, میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کسی بھی آئٹم کو جو ہم فروخت کرتے ہیں اس پہ نفع کس اعتبار سے لیے جائے؟
نفع کا ریشو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر شرعی اعتبار سے نفع کے ریشو کی بات کی جائے تو شریعت نے کوئی حد یا کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ اتنا نفع لینا چاہیے اور اتنا نہیں لینا چاہیے. جس شخص کی چیز ہے وہ اس کا مالک ہے, وہ اس کو جتنے میں بھی چاہے بغیر دھوکے اور جھوٹ کے بیچ سکتا ہے, اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. البتہ اخلاقی طور پر اور معاشرتی طور پر مسلمانوں کی ضرورت اور حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک مناسب قیمت پر کہ جس میں اس کو نفع بھی ہو اور لوگوں کی صحیح طریقے سے حاجت بھی پوری ہو جائے, تو اگر اتنی مارجن کے ساتھ چیز دیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر زیادہ قیمت کے ساتھ دیتا ہے, مہنگی دیتا ہے اور جھوٹ اور دھوکہ نہیں دیتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. البتہ ایک صورت یہ ہے کہ بعض چیزوں کے نرخ مقرر ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ریٹ مقرر ہوتے ہیں, اور اگر ان چیزوں کو ان مقررہ ریٹوں پر نہ بیچیں تو بعض اوقات چھاپے پڑتے ہیں اور پھر قانونی کاروائیاں ہوتی ہیں, پھر رشوت یا جیل وغیرہ اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی چیز کا ریٹ یا نرخ مقرر ہے اور پھر اس میں ایسی یعنی سختی ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے وہ بعد میں جھوٹ بولنا پڑے گا, رشوت دینی پڑے گی, اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا پڑے گا, تو اس صورت میں پھر اس ریٹ سے زیادہ بیچنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اور عام طور پر وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آٹا ہے, گھی ہے اور دیگر اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, ادویات کے حوالے سے.
ادویات ہوتی ہیں جیسے کھاد کا موسم ہے, بیج کا موسم ہے, تو جو زرعی فصلوں سے متعلق جو بیج ہوتے ہیں, کھاد ہوتے ہیں, تو ان میں بھی بعض اوقات جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ مقرر ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں جو ہے وہ دیگر گھی, کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں اتنی یعنی زیادہ مہنگی نہ بیچی جائے کہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو جائے, اور جس کی حاجت اور ضرورت ہے وہ جو ہے وہ اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے ترستا رہ جائے. تو یہاں ہم یہی کہیں گے کہ اگرچہ شرن تو جائز ہے لیکن اخلاقیات بھی ایک چیز ہے. اس اعتبار سے اخلاقیات اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کا احساس
خیر خائی
کہ جس سے مسلمانوں تک اس چیز کی رسائی, اس چیز کا پہنچنا آسان ہو جائے.
ٹھیک.
تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہر بیچنے والے کو جو ہے وہ ضروری ہے. وہ ہر بندے کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ لینڈ لارڈ ہے اور میں جتنے کی بیچوں گا یہ خرید لے گا. اگرچہ اس کی چیز ہے, شریعت نے اس کو اجازت دی ہے, لیکن مسلمانوں کی خیر خائی مد نظر رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے جی. مزید سوال.
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7 تولہ سونا اور ضرورت سے زیادہ سامان ہو تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اس کی زکوٰۃ لینے دینے کی جو احتیاط ہیں وہ ارشاد فرما دیجیے.
7 تولہ سونا لیکن اور سامان ہے, حاجت سے زائد سامان ہے, بقیہ اور کوئی چیز نہیں.
اگر 7 تولے صرف سونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مال زکوٰۃ نہیں ہے اور بھلے سامان جو ہے وہ زیادہ ضروریات ہے، تب بھی ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 7 تولے سونے کے ساتھ کوئی اور مال زکوٰۃ ہے، یعنی نقدی ہے یا مال تجارت ہے یا کوئی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت چاندی کا زیور ہے، تو پھر دونوں مل کر نصاب بن جائیں گے اور دیگر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر اور کچھ بھی نہیں ہے تو جو دیگر زیادہ ضرورت سامان گھر کا ہوتا ہے وہ مال نامی نہیں ہے کہ جو سونے کے ساتھ مل کر جو ہے نصاب بنے، اس لیے اس کا جو ہے وہ زائد مال کا صرف فرق اس صورت میں ہوتا ہے کہ بندہ شریف فقیر نہیں رہتا ہے۔ اگر اتنی مقدار کو پہنچ جائے، نصاب جتنی مقدار کو پہنچ جائے، تو ایسا شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ فرض جو ہے وہ زکوٰۃ، وہ جو زکوٰۃ کے مال ہیں وہ بقدر جب نصاب ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
ٹھیک ہے، اور عام طور پہ اس کو بھی تھوڑا باریک بینی سے ہی دیکھنا پڑے گا نا کہ یعنی سونے کے ساتھ کچھ زائدہ ضرورت رقم جمع نہ ہو۔ یعنی عام طور پر اگر کہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز جو مال زکوٰۃ میں سے چاہے چاندی تھوڑی سی ہے یا رقم ہے وہ موجود ہو، تو پھر
زائدہ ضرورت رقم یا چیزوں کو سمجھنے میں بعض اوقات لوگوں کو مشکل پیش ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے اعتبار سے جس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ حاجت، بعض اوقات وہ حاجت اور ضرورت سے ایکسٹرا ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اس لیے جب اس طرح کی باریک حد ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7 تولے سونا ہے، اب اس کے پاس زائد ضرورت نقدی اگر اس کے پاس موجود ہے، مال تجارت موجود ہے یا جو ہے وہ کوئی دوسرا مال زکوٰۃ موجود ہے، بعض اوقات پرائز بانڈ ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ کسی کمپنی میں شیئر ہوتے ہیں، تو وہ اس کو یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ بھی مال زکوٰۃ ہے، تو ایسی صورت میں کسی ماہر مفتی صاحب کے پاس جا کر ان کو تمام صورتحال بتائی جائے۔ جب فیس ٹو فیس بات کریں گے اور وہ سوالات کریں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ اب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو صرف یہ ایک اجمالی یعنی کہ ایک عمومی مطلق سوال ہے،
بالکل،
تو اس مطلق سوال کے اوپر ہم کسی متعین شخص کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، اور اس کی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل اور زکوٰۃ فرض ہونے یا نہ ہونا یہ اس صورت میں پتہ چلے گا کسی کو جب کہ کسی ماہر مفتی کے پاس بیٹھ کر تمام صورتحال بتائیں گے، تو وہ پھر مختلف سوالات کریں گے، یعنی اس جہت سے کریں گے کہ جس جہت سے زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے،
ٹھیک،
تو اس میں معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔
صحیح، ٹھیک ہے، یہ زائد ضرورت رقم اس کا بھی کوئی معیار ہے یا مقدار ہے کہ کتنی ہوگی؟
ضرورت سے زائد کی کوئی معیار نہیں ہے۔
اچھا،
یعنی اگر کسی کے پاس 10 روپے بھی
100 روپے بھی ہوں،
100 روپے بھی ہیں، تو وہ زائد ضرورت ہوئے اور وہ اب 7 تولے سونے کے ساتھ وہ نقدی پلس ہو جائے گی،
یا 2 تولے بھی ہو بالفرض،
جی 2 تولے سونا ہے، 1 تولے سونا ہے، مال زکوٰۃ ہے، نصاب سے کم ہے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا مال ہے زکوٰۃ والا جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر ایک کم ہو رہا ہے تو پھر دوسرا بھی اگرچہ تھوڑا ہو تو پھر دونوں کو ملا کر دیکھا جاتا ہے۔ دونوں کو ملانے سے اگر نصاب مکمل ہو رہا ہو تو بھی زکوٰۃ پھر فرض ہوتی ہے شرائط کے ساتھ۔
ٹھیک ہے، ناظرین کرام، اس سلسلے میں اگر پھر بھی کسی کو سمجھنے میں ظاہر ہے مسائل ہیں اور ہر ایک کی اپنی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں، تو کون سی چیز اس کی ضرورت سے زائد اسے کہا جائے گا؟ جو آپ نے سامان کا کہا، تو جہیز کا جو سامان ہے، گھر پہ جو زائد ضرورت سامان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، سامان مال تجارت کی صورت میں ہوتا ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن جو عام طور پہ بعض لوگ سجاد صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں پورا سال جو استعمال نہیں ہوا تو اب تو اس کی دینی پڑے گی، ان کپڑوں کی، ان بستروں کی، ان برتنوں کی جو جہیز میں لے کر آئیں یا جہیز گھر کے اندر نئے پڑے ہوئے، بالکل پورا سال استعمال نہیں کیے، پھر دینی پڑے گی زکوٰۃ ان کی۔
جو زائد ضرورت سامان ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا جو شریعت نے مال ذکر کی ہیں، بنیادی چیز ہے مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال، اور وہ شریعت نے متعین کر دیے۔ جو ضرورت والا سامان ہوتا ہے اگرچہ وہ استعمال میں نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ضرورت زیادہ ضرورت کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ مسائل سنے ہوئے ہوتے
سنے ہوتے ہیں,
تو وہ پھر برتنوں بستروں کپڑوں پر بھی کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اس پر بھی ہے یا نہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ صرف اموال زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ کے مال شریعت نے مقرر کر دی ہیں کہ سونا ہے چاندی ہے نقدی ہے مال تجارت ہے, اور پھر جو ہے وہ نقدی کی اجناس جن سے جو ہیں وہ مختلف صورتیں ہیں, تو بس ان کے اوپر اور زکوٰۃ ہے, ان کے علاوہ کسی پر نہیں. جانور بھی ہیں, سائمہ جانور جن کو چرائی کے جانور کہا جاتا ہے, تو یہ چیزیں ہیں جن پر شریعت نے جو ہے وہ زکوٰۃ فرض کی ہے جبکہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہوں اور دیگر شرائط پائی جائیں. باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا, جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے حوالے سے فرق ہو سکتا ہے, یعنی جس کو ہم شریف فقیر کہتے ہیں, جو مستحق زکوٰۃ ہے, تو اس کی چیزوں کو جب شمار کرتے ہیں تو اس میں پھر زائدہ ضرورت چاہے سامان کی صورت میں ہو یا کسی طرح, وہ سب مل ملا کر بھی اگر وہ نصاب کا مالک بنتا ہے تو وہاں پر اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جاتے ہیں یا وہ نصاب کا مالک نہیں بنتا. لیکن جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے تو وہ اپنے سامان یعنی سونا چاندی پرائز بانڈ کرنسی وغیرہ جو بھی مال تجارت, سونا چاندی کرنسی پرائز بانڈ کسی بھی ملک کی کرنسی ہے اور پرائز بانڈ اور مال تجارت ہے یہ سامان. اسی طرح سات آگے جو قسم ہے چھٹی جانوروں کے حوالے سے, چرائی پر چھوٹے ہوئے جانور جن کا سال کا اکثر حصہ وہ ایسے ہی جاتے ہیں اور وہ ان کو باقاعدہ کوئی چارہ ڈالا نہیں جاتا خرید کر, ان کے لیے کوئی چیزیں فکس یوں اہتمام نہیں ہوتا بلکہ وہ مختلف جگہوں سے چر کر اپنا ان کا گزر ہوتا ہے, تو ان کے بھی خاص نصاب ہیں, بکریاں کس عدد تک پہنچیں اور گائیں وغیرہ, تو یوں ان کے وہ نصاب ایک الگ ٹاپک ہے. جن کے پاس ایسے ہیں جانور بالخصوص اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ ان کے چرائی پر چھوٹے رہتے ہیں, عام طور پہ ہم آج کل دیکھتے ہیں جو بھی جانور پالتے ہیں تو وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں, چارہ خود خریدتے ہیں یا اپنا اگاتے ہیں اور فصلوں سے اگا کر لا کر انہیں کھلاتے ہیں, یوں ان کو بڑا کرتے ہیں آگے ان کے بچے یہ وہ, تو یہ مال تجارت کے طور پر اگر ہو تو پھر ایک الگ یہ ہو جائے گا کہ جو قربانی کے لیے کیٹل فارم باقاعدہ لوگ خریدتے ہی اس نیت سے کہ ان کو ہم نے بیچنا ہے, ان میں پھر فرق آئے گا ان کے جو بھی مال تجارت کے حوالے سے ہیں, لیکن نارمل وہی چرائی کے چھوٹے ہوئے جو ہیں. تو اس حوالے سے اگر کسی کو مزید بھی جو کنفیوژن ہو اپنے اموال زکوٰۃ کے حوالے سے, تو دارالعلوم اہل سنت کا نمبر صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آن ہوتا ہے, آپ اس نمبر پر اس سروس پر آپ فون کر کے براہ راست دارالعلوم میں موجود جو بھی مفتی صاحب عالم صاحب ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. آپ کو کوئی ابہام ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے جس میں کوئی مزید وضاحت لینی زہریں ہوتی ہیں, تو آپ فون پر رابطہ کیا کریں تو انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو جواب بھی مل جائے گا. مزید سوال
تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ یہ جو سونا ہم عورتیں گھر میں پہنتی ہیں بے شک 700 تولے سے زائد ہے یہ کام ہے, اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟
جی جی سجاد صاحب,
ایک عوام الناس میں عام لوگوں میں ایک کنفیوژن یہ بھی پائی جاتی ہے یا یہ بات ایک مشہور ہے اور غلط مشہور ہے کہ جو زیور پہننے والا ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. یہ بات درست نہیں ہے, زیور چاہے پہننے والا ہو یا پہننے والا نہ ہو, اگر بقدر نصاب ہے یعنی نصاب کی مقدار جتنا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی.
ٹھیک ہے, کچھ مسجد بھی شامل کر لیتے ہیں. زوال کے وقت دوپہر میں زوال کے وقت نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں؟
اگر اسی وقت میں آیا ہے تو کر سکتے ہیں, اور اگر پہلے سے آیا ہوا ہے تو پھر مکروہ وقت میں ادا نہیں کریں گے.
تاخیر اتنی کر دی کہ مکروہ وقت ہو گیا,
پہلے سے آیا ہوا اور تاخیر کر دی اب مکروہ وقت میں پڑھنے, تو اس کی اجازت نہیں ہوگی, اور بہتر یہ ہے کہ زوال کا وقت گزر جائے اس کے بعد ادا کریں.
ٹھیک ہے, مکروہ فرمایا یعنی سے. اچھا جی, دوسرا ایک اور سوال ہے کہ اپنے بچوں کی امی کو الگ گھر لے کر دینے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟
دیکھیں, اس میں شریعت کے مختلف احکام ہیں. ویسے تو اچھی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی امی کو گھر خرید کر دے, ایک تو ویسے خرید کر دینا ہے اور ایک ہے شرعی تقاضا, یعنی اگر کوئی مطالبہ کرے کہ بھئی مجھے الگ گھر میں رکھنا ہے تو کیا اس کو کتنا گھر ہونا چاہیے اور کتنا یعنی شرن کفایت کرتے
ہیں؟ یعنی عام طور پہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ رشتے کے وقت یا جو بھی ہے کہ الگ گھر، اچھا شادی ہو بھی گئی، جوائنٹ فیملی سب رہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے پھر مسائل ہوتے ہیں بعض، تو اس کی وجہ سے بھی ایک مطالبہ تھا کہ مجھے الگ گھر لے کے دیا جائے.
جو شریعت نے مقرر کیا ہے یعنی رہائش کے لیے جو عورت کو دینا ہے مرد پر واجب ہے، وہ تو صرف اتنا ہے کہ ایک الگ سے کمرہ ہو جس کا کھولنا بند کرنا الگ سے ہو، اور کچن اور اس کا ایک چھوٹا سا سائن ہو. تو یہ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اگر کوئی اتنا بھی دے دیتا ہے تو یہ کفایت کرے گا، یعنی جو اس کے اوپر شرعاً لازم ہے وہ مطالبہ اس سے ختم ہو جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے الگ لا کر دیں، یعنی کسی کو اتنا دے دیا کہ الگ سے کمرہ ہے، الگ سے کچن ہے، اور وہ اس کو کفایت کرتا ہے، تو مطالبہ تو شرعی مطالبہ تو یہاں تک پورا ہو. اس کے علاوہ الگ سے لے کر دینا اگر استطاعت ہے تو لے کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سامنے والا یہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ مجھے دینا ہی دینا ہے، یا اس مطالبے کی وجہ سے ناراضگی، یا اس مطالبے کی وجہ سے گھر سے روٹ کر چلا جانا، یہ شرن درست نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. ویسے عام طور پہ شوہر کو ہی لیتے ہیں تو وہ بیوی کے نام کر دیتے ہیں، یعنی گھر اگر ہم عام روٹین بھی دیکھیں تو اس میں کوئی شریع والے سے پچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں آگے جا کر مسائل میں؟
اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک قانونی پہلو ہوتا ہے، عام طور پر قانونی پہلوؤں کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، اور دوسرا شرعی پہلو بھی ہو سکتا ہے. اگر نام کرانے سے مقصود ان کا اپنی زوجہ کو ہبہ کرنا ہے، یعنی تحفہ کرنا ہے یا گفٹ دینا ہے،
صحیح،
تو اس صورت میں نام کرا دینے سے گفٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر مکمل قبضہ بھی دینا ہوگا، شرعی قبضہ جو ہے وہ دینا ہوگا. تو اس صورت میں جس کو دیا گیا ہے، جس خاتون کو، وہ اس مکان کی مالک ہو جائیں گے. اگر شرعی قبضہ نہیں دیا ہے تو پھر وہ ان کی ملکیت میں نہیں آئے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر دینا مقصود نہیں ہے، یعنی اپنی زوجہ کو دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ صرف قانونی تقاضے کے لیے، تو یہاں پہ پھر آگے چل کر مسائل یوں آ سکتے ہیں کہ جب زوجہ کے نام پر ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اس کی مالک سمجھیں گی، یہ میرے نام پر ہے،
اور اس طرح کے دارالعلوم میں کئی مسائل آتے ہیں،
تو پھر اس میں جو ہے وہ شرعی اعتبار سے مسائل ہو جائیں گے. کیونکہ اگر ملکیت اس کی تصور کی جائے، شوہر کی تصور کی جائے، تو پھر اس کے ورثہ کو دیکھا جائے گا، اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو والدین کا بھی حصہ بنے گا، اور اگر یہ بیوی کی ملکیت ہوگا تو وہ تو پھر بیوی یہ کہے گی کہ
میں تو زندہ ہوں،
ان کے والدین کا کہاں سے حصہ ہے. تو یہ یوں وراثت کے اعتبار سے شرعی مسائل ہو سکتے ہیں بعض ان ورثہ کے لیے کہ جو شوہر کے تو ورثہ ہیں لیکن بیوی کے ورثہ میں ان کا شمار نہیں، جیسے میں نے کہا شوہر کے والدین، تو اس میں پھر مسائل آگے جو ہے وہ قانونی طور پر پیچیدگیاں آتی ہیں،
شرعی طور پر بھی اس کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی مشکل تو یوں نہیں ہے کہ مسئلہ تو واضح ہے، بتا دیا جاتا ہے، لیکن اس کو نافذ کرنا، پھر آپس میں ایسی نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، اور والدہ یا جو بھی اہلیاں ان کی ہوتی ہیں وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ میری مرضی سے تقسیم ہو. اچھا، بعض کا سوال بھی یہی آتا ہے کہ والدہ کے نام مکان ہے اور والدہ حیات ہیں، والدہ چاہتی ہیں کہ سب میں تقسیم ہو جائے، کیسے تقسیم کریں گے؟ اب یہاں فتویٰ جواب زندگی میں تقسیم کے حوالے سے ہے، لیکن جب تھوڑی سی اسے ڈیٹیل لیں کہ بھائی ان کا مکان ہے، ان کی ملکیت ہے، کیسے ہیں، تو پتہ لے یہی لگتا ہے کہ والد نے ان کے نام پہ کروایا ہوا.
اس میں اور بھی آگے مسائل آتے ہیں، بالفرض اگر وہ وقف کرنا چاہتی ہیں تو یہاں پہ بھی مسئلہ آتا ہے،
ٹھیک ہے،
بیچنا چاہتی ہیں تو بعض اوقات بعض ورثہ فوت بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ ایسا تصرف کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جو تصرف مالک کو ہی اس کی اجازت ہوتی ہے اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یعنی اگر بالفرض شوہر کا مکان ہے، ملکیت شوہر کی ہے، تو اس کا انتقال ہو گیا تو زوجہ کا تو ایک مخصوص حصہ ہے، اولاد ہے تو اس کو آٹھویں حصہ ملے گا، اب وہ آٹھویں حصے میں تو تصرف کر سکتی ہے، اب اگر وہ اس سے زیادہ تصرف کرنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے کہ شرن بھی یہ ناجائز ہے. تو بہت سارے معاملات آگے آتے ہیں جن میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل مالک کون ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی شخص اپنی زوجہ کو ہی گفٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا شرعی طریقہ معلوم کر لے کہ میں نے قانونی طور پر تو ان کے نام کروا لیا, اب شریعت کا کیا تقاضا ہے, کون سا میں ایسا فیل کروں کہ یہ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کا ہو جائے.
صحیح.
یا پھر یہ ہے کہ زوجہ کو بتا دے, اپنے ورثاء کو بتا دے کہ یہ میں نے فارمیلٹی کے طور پر ان کے نام کروایا ہے, مکان میری ہی ملکیت ہے.
صحیح.
تو یہ تعین کر دینا چاہیے تاکہ بعد میں شرعی قانونی پیچیدگیاں نہ ہوں.
بہت اچھی بات ہے. اور جب بھی اس طرح کسی کے نام پہ پراپرٹی زندگی میں ہی آدمی کروا رہا ہوتا ہے بعض اوقات, تو اس طرح کے مسائل دیکھے بالے ہمارے سامنے ہی, بعض اوقات کسی ایک بھائی کے نام پر بھی ہوتا ہے اور وہ بھی اس میں قانونی طور پر معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بعد میں وہی ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو خود ہی اس کا مالک ہوں. یہ جب ایک طویل عرصہ گزرتا ہے, حالانکہ جب یہ دستاویز تیار ہو رہی ہیں اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے, لیکن 18-20 سال اگر بعد سلسلہ ہوتا ہے اور والدین کو بھی دنیا سے گئے ہوئے 12-15 سال ہو جائیں, تو اب معاملہ جو ہے نا وہ بھول بھلیا کی طرف, اور اب قصدن بھی اس کے اندر معاملات
دستاویز میں بھی معاملات واضح نہیں ہوتے ہیں.
واضح نہیں ہوتے,
معاملات اتنے گنجلک ہوتے ہیں کہ باپ نے جو ہے وہ کسی چھوٹے کے نام کروا دی, کسی بڑے کے نام کروا دی, کما یہ رہا ہے, نام اس کے ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے, انہوں نے گفٹ کیا ہے نہیں کیا ہے. تو جب کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے بالخصوص اس طرح کے جو معاملات ہیں, اس کو اس وقت خاندان میں بالکل واضح کر دینا چاہیے, بلکہ اگر ہو سکے تو اس کی کوئی تحریری دستاویز بنا لینی چاہیے کہ کل اگر اس کا انتقال بھی ہو جائے تو اس تحریر سے یہ واضح ہو, اور اس تحریر کو کسی مفتی صاحب سے چیک کروا لینا چاہیے کہ جو میں نے لکھا ہے اس میں شرعی اعتبار سے تو کوئی غلطی نہیں ہے. پھر بہنوں کے حصے رہ جاتے ہیں, پھر دیگر بھائی محروم ہو جاتے ہیں, اور اس سے جو آگے دشمنیاں چلتی
بالکل
ہیں
بالکل
یہ بڑے یعنی کہ عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. پھر جس کے نام ہوتا ہے اس کو بھی خوف خدا نہیں ہوتا کہ بھی میرے نام ہے تو میں ہی کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھ لوں, کل میں نے بھی مرنا ہے, جواب دے ہونا ہے, تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. تو جس کے نام ہے یا جس کے نام نہیں ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے, وراثت کا مسئلہ ہے یا گفٹ کا مسئلہ ہے, تو اس کو جو شریعت کے ماہرین ہیں ان سے حل کروانا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ اس کو قانونی کاروائیوں میں چلے جاتے ہیں جس میں کثیر سرمایہ ضائع کر دیتے ہیں, اور جو ہے وہ طرح طرح کے مشورے ان کو قانونی ماہرین دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لو, اب یہ کر لو, اب یہ کر لو, جس سے کثیر سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آتا.
بالکل.
تو اس لیے یہ وراثت کے, گفٹ کے, وصیت کے, یہ سارے شرعی مسائل ہیں, ان کی شرعی رہنمائی پہلے لینی چاہیے اور پھر خود بھی معلومات نہیں لینی چاہیے بلکہ تمام ورثاء کے ساتھ آ کر یہ رہنمائی لینی چاہیے
تاکہ
سب کے سامنے ہو جائے. ورنہ دوسرا اس کا پہلو کیا ہوتا ہے, ایک بندہ جیسے ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو تو اس کا تجربہ ہے کہ ہم اس کا جواب عام طور پر دیتے نہیں ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متنازع مسئلہ ہے, لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہوتا. اگر کسی نے ایسے ہی اجمالی طور پر آپ سے پوچھ لیا اور آپ نے اجمالی طور پر بھروسہ کرتے ہوئے جواب بھی دے دیا تو وہ یہ کہے گا کہ فلاں مفتی صاحب تو جو ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں.
بالکل.
دوسرا کہے گا میں اپنے مفتی صاحب سے پوچھوں گا, اور وہ سوال مختلف بتائے گا تو جواب بھی مختلف آئے گا. پھر بولیں گے کیا, پھر بولیں گے کہ یہ مولانا حضرات لڑا رہے ہیں. مولانا حضرات نے لڑایا نہیں ہے, بلکہ آپ جب 10 سوال کریں گے تو 10 کے مختلف جوابات آئیں گے. اگر سوال ایک ہے اور پھر جواب مختلف آ رہے ہیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی نے لا علمی کی وجہ سے جواب دے دیا. اگر آپ کے سوال ہی 10 ہیں, 10 لوگوں کے 10 سوال ہیں
مختلف,
تو پھر ان کے مختلف 10 جواب ہی آئیں گے. تو اس لیے ایک بندے کو بڑا بنانا چاہیے, دیگر ساتھ ہونے چاہیے, اور جو ہے وصیت کے, ہبہ کے یعنی گفٹ کے, اور وراثت کے مسائل یوں جو ہے وہ حل کروانے چاہیے.
سبحان اللہ. اور اس لکھت پڑھت میں اور یہ کوئی بات کرنے میں کوئی کسی طرح کا مذائقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بھائیوں کو بھی جو بھی قرآن پاک میں پوری آیت مداینہ قرض کے لین دین سے متعلق, اللہ پاک نے واضح طور پر یعنی قرآن کی الفاظ کے اعتبار سے سو سب سے بڑی آیت وہ آیت مداینہ ہے کہ جب قرض دو کسی خاص مدت کے لیے تو اسے لکھ لو، اب اس کے پورے احکامات ہیں، نہیں لکھ سکے تو کوئی اور کاتب ڈھونڈ لو لکھنے والا، اس زمانے میں ہر جگہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر پھر بھی نہیں ہے تو کوئی گواہ بنا لو تاکہ کسی کا بھی مال اس طرح وہ ضبط نہ ہو، دب نہ جائے، تو یہ پورے احکامات اس میں، تو کسی کو اگر لکھت پڑھت کا کہا بھی جائے ہونا وہی چاہیے جو شریعت کے مطابق ہے، لیکن ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ بعض اوقات کئی ایسے افراد ہیں جو بیرون ملک ہوتے ہیں یا اپنے شہر سے کسی اور شہر میں ہوتے ہیں، سجاد صاحب ان کا ٹوٹل اعتماد اپنے شہر سے کسی یا بھائی پر یا کسی پر بھی، ٹھیک ہے فیملی کے ہیں مدن، لیکن اس طرح کے بھی کیس ہم نے دارالتا میں ڈیل تو کیے ہیں۔ اب وہ پورا 20 سال اس نے بیرون ملک گزارے ہیں، جو کچھ کمایا اپنے ملک بھیجا یا پراپرٹی لے لیں یہ لے لیں، نتیجہ یوں نکلا کہ بھائی کا کہنا ہے کہ بھائی میں نے تو اپنے طور پہ کہ میں وہاں ہوں، یہاں کوئی قانونی مسئلہ ہوتا ہے تو بھائی اس کو اس کے نام کر دیں یا اس کے کر دیں، آپ یہاں موجود ہیں تو آپ دیکھ لیں گے، لیکن بعد میں خود ہی انہوں نے دعوی ملکیت کا کر دیا۔ اب یہ اس طرح کے جو یعنی 20-25 سال کے بعد وہ واپسی لوٹ رہا ہے اپنے ملک کے اندر، اس کے ذہن و گمان میں کہ میرا پورا ایک کوئی گھر بن گیا ہے، اور گھر ہے باقاعدہ ہے، اتنا اماؤنٹ اس نے بھیجا ہوا ہے، قسطیں وہ اتار رہا ہے، لیکن ادھر اس کو کسی اور نے اپنے نام پہ کروایا ہوا ہے، اب وہ ہیں بھائی بھائی لیکن اب جدائی ہے۔
اس کا دیکھیں جو آیت مزینہ آپ نے فرمائی ہے تو اس کا حکم تو زیادہ سے زیادہ استحباب ہے، یعنی مستحب ہے
جی،
اور ہم جس طرح کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں وراثت اور اس کی، یہ تو فرض ہیں،
فرض ہیں، کسی کا حق کسی کی طرف جانا،
کسی کا حق کسی کی طرف جانا، بالکل، تو اس کو تو زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ معاملات جب پیسہ لے دے رہے ہیں نا، اس وقت واضح طور پر، اصل میں اس وقت ہوتا ہے شرما شرمی والا معاملہ کہ میں کیا بولوں گا، گھر والے کیا سمجھیں گے، کچھ بھی آپ نہیں کہیں، آپ کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے،
ٹھیک ہے،
آپ اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں، آپ ان کو واضح طور پر بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ میرے پیسوں سے آپ میرے لیے ہی خریدیں، یہ میری ہوگی، کسی اور کا حصہ نہیں ہوگا، کہ کل کے جھگڑے سے، فساد سے، آپس کے انتشار اور نا اتفاقی سے آج سیدھا سیدھا بول دینا اسی میں ہی عافیت،
اسی میں عافیت ہے۔ جب لین دین کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پرائے بن جائیں، ہمیشہ اپنے رہیں گے، اگر اس وقت اپنے والا معاملہ غلبہ رہا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو آگے لڑائی ہو کر پرائے بن جائے، پھر جدائی ہو جائے، تو ڈیل کر رہے ہیں تو اس وقت، ڈیل کیا مطلب، جو بھی ایک معاملہ ہے تو اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق، کسی دوسرے کو بھی برا نہیں منانا چاہیے ان چیزوں کا، بہت سی بہنیں ایسی ہیں بیچاری کہ وہ صرف اپنا تقاضا اس لیے نہیں کرتی کہ ہمارے میکے کا دروازہ ہم پر بھائی بند کر دیں گے، بھائی ہمارے بول چال چھوڑ دیں گے، شادی بیاہ چھوڑ دیں گے، اور کئی بھائی بھی آپس میں اس وجہ سے ایک دوسرے سے تقاضا کرنے سے وہ قاصر رہ جاتے ہیں کہ ہم مانگ نہیں سکتے کہ ہمارا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ صلہ رحمی کا بھی ہمیں اسلام نے درس دیا، جی ہاں، بھائیوں کو مل جل کر رہنے کا بھی یہ درس دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی والے معاملات ہوں۔ مزید آپ کے سوالات لیتے ہیں، ویڈیو سوال۔
میرا نام محمد فہیم اتاری ہے، دھوبی گھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پہ دھوبی گھاٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کپڑے لینے جاتے ہیں گراہک سے تو اس میں کپڑوں کے اندر کسی کے پیسے نکل جاتے ہیں، تو مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ جو پیسے نکل جاتے ہیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے لینے کے لیے یا ان کو واپسی دیں؟
دیکھیں یہ کسی کے پیسے نہیں ہوتے، یہ اسی کے پیسے ہوتے ہیں
جس کے کپڑے
جس کے کپڑے ہیں،
صحیح ہے،
تو اس لیے یہ اسی کو واپس کرنا ضروری ہے، یہ کوئی تحفہ نہیں ہے،
ٹھیک،
وہ بھول گیا ہے تو یہ اس کی ملکیت ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا شرعاً ناجائز و حرام ہے، تو جس کو ملے ہیں جس کے کپڑے سے تو دیانت داری کے ساتھ
ان کو واپس
کر دیں،
ٹھیک ہے، دھو دیں ایسے ہی کپڑے میں اور نوٹ وغیرہ وہ گئے، اس میں بھی کوئی ان پہ مسئلہ آئے گا؟
نہیں، اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر گھر میں خواتین جب دھوتی ہیں، یا ہو سکتا ہے دھوبی حضرات بھی ایسے کرتے ہیں کہ جیب وغیرہ
چیک کرتے ہیں،
وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ کوئی قیمتی کاغذ یا کوئی نوٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیز نہ ہو، تو اس طرح چیک کرنے میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اگر انہوں نے چیک نہیں کیا اور وہ چلے گئے تو چیک کرنا ان کی ذمہ داری
نہیں تھی،
اس لیے ان کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے۔ ہاں اگر انہوں نے جان بوجھ کر جانے دیا کہ ہم نے مسئلہ پوچھا تھا اور یہ بیان کیا گیا تھا ہمارے نہیں، تو چلو جانے
دو، ادھر بھی جانے دو،
تو یہ پھر شرعاً انہوں نے تعدی کی ہے، یعنی حد سے بڑے ہیں، تو پھر اس کا تو گویا کہ جان بوجھ کر مسلمان کا مال ضائع کرنا ہے، پھر اس صورت میں تاوان ہوگا۔
ٹھیک ہے، ایک سوال اسی طرح کا ہی ہے کہ کسی کے پیسے چاہے چوری ہوں یا غصب کیے ہوں، کسی طرح بھی آ گئے ہمارے پاس، اب اسے واپسی کرنا ہے تو کیا تحفہ کہہ کر یا ویسے ہی بغیر کچھ کہہ کے کس طرح کوئی صورت ہو سکتی؟
کسی کا مال اگر ہمارے پاس آ گیا ہے اور خدا نخواستہ وہ غلط طریقے سے آیا ہے تو اصل مالک تک پہنچانا ضروری ہے، بھلے اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے چوری کیے ہیں یا ہم نے آپ کے جو ہے وہ غصب کیے ہیں، بس حقدار تک اس کا مال پہنچ جائے تو یہ ضروری ہے، یہ کسی بھی عنوان سے پہنچا سکتے ہیں۔ البتہ جو اگر ان سے یہ قصور ہوا ہے یا یہ گناہ ہوا ہے تو اس کی توبہ بھی کرنی ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جو صاحب مال ہے اس کا مال اس تک پہنچا دیں۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ صورت ایسی ہوئی نا، اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے سامنے والے کو کہ وہ کوئی پیسہ اس کا جس طرح بھی ہو، اس کا چوری کا یا غصب کا جو انہوں نے کہا ہے، پتہ ہے کہ اس نے لیا ہے، اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا لوٹانے کا یہ وہ، تو اب یہ والی صورت تو اس سے بھی معافی مانگنے کی ہوگی،
جس کے پیسہ انہوں نے یعنی چوری کی ہے تو وہ بھی لوٹائیں گے، معافی بھی مانگیں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے۔
ٹھیک ہے، تحفہ کہہ کے دے سکتے ہیں؟
جی تحفہ کہہ کے۔
کوئی ہے اور طریقہ ہے اس کا؟ یعنی جب ایک سوال میرے پاس ایسا آیا تھا کہ بھائی تحفہ بھی نہیں دے سکتے، زندگی میں کبھی اتنا مال نہیں دیا، عام طور پہ ایسا کوئی ہے نہیں اس طرح کا کہ تحفہ اگر دیں گے تو وہ کوئی شادی بیاہ کے موقع پہ 1000 2000 دے دیں، 5000 دے دیں، لیکن اگر کسی کا حق زیادہ نکلتا ہے تو سامنے والا یہ تشویش میں آئے گا، تو کوئی ایسا طریقہ اس کو کیا وہ کیسے؟
دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اس تک پہنچ جائے،
مالک تک پہنچ
جائے، مالک تک پہنچ جائے، وہ کس نے پہنچایا، کیسے آیا، اب وہ کسی شخص کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، کسی کا اکاؤنٹ نمبر لے کر اس کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، کسی کے گھر میں دیوار سے بھی پھینکا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ضائع نہ ہو، وہ گھر والوں کے ہاتھ میں آ جائے، جو اصل مالک ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے تو بھی اس کو ادائیگی ہو گئی۔
تو حضرت صاحب اس میں تو پھر مفتی صاحب وہ یہ کہیں گے کہ یہ کسی کا مال آ گیا اڑتا اڑتا میرے پاس، اگر کسی کو وہ بیلنس بھی آتا ہے تو ایک جو اچھا آدمی کوئی صاحب تقویٰ ہے تو اس کو تشویش تو ہوتی ہے کہ کسی کا غلطی سے بیلنس میرے نمبر پر آ گیا ہے، اور اس کو پریشانی تو ہوتی ہے، میں نے ابھی 80 روپے لٹائے ہیں کسی کو، تو اس طرح کے بعض اوقات ہو جاتا ہے۔
صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ صدقہ کر دے،
ہاں بھی کہ یہ میرے پاس ہی لکتا آیا ہے،
کسی کا مال میرے پاس آ گیا ہے، تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو
بتایا جائے، کسی
تحریر لکھ کر دے دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا، یہ آپ کا مال ہے اور لہٰذا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔
ٹھیک ہے، کوشش کی ہے کہ اس طرح کے جن سے بھی اگر کوئی گناہ ہوئے یا کوئی معاملہ ہوا ہے، فیملی کے اندر رہتے ہوئے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو کسی نہ کسی طرح ان کی ملکیت میں وہ داخل کر دیں، اور جہاں پر بتانے والی صورت ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے پیسے میرے دینے ہیں یا اس طرح کے دل آزاری کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے تو وہاں معافی تلافی، ورنہ ان کی ملکیت میں بہرحال کسی نہ کسی طرح پہنچانے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ مقصود یہی ہے کہ تحفہ کہہ کر دیں، ویسے کسی طرح دیں، ان کو پتا چل جائے کہ یہ میرا مال ہے اور میرے پاس آ گیا ہے، وہ ذریعہ کوئی سا بھی ایسا اختیار کر لیا جائے تاکہ دنیا کے اندر ہی یہ مالی معاملہ ہے تو یہ رفع دفع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی شرما حضوری میں یہ بندہ نہیں کہہ رہا اور آخرت میں اپنے اوپر یہ وبال لے کر جاتا ہے تو پھر جواب دینا مشکل ترین ہو جائے گا۔ تو اس لیے دنیا کے اس طرح کے معاملات کسی کے ساتھ بھی ہیں تو وہ دنیا کے اندر ہی آدمی کو ختم کروا لینے چاہیے، بالخصوص یہ مالی معاملات میں۔ سوال ہے کہ ٹھیکے پر لی ہوئی زمین کی فصل کا عشر وہ کتنا بنتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کون دے گا؟
ٹھیکے پر لی ہوئی زمین کا عشر نہیں ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ کرائے پر لی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جس کی زمین ہے اس پر اس کا کوئی عشر نہیں ہے،
اس پر نہیں،
جو فصل اگا رہا ہے تو اس پر عشر ہوگا۔
ٹھیک ہے، ٹھیکے والا جس نے اپنی زمین دے دی اور ایک اماؤنٹ لے رہا ہے،
جی
وہ اگر نصاب کو ہے یا دیگر معاملات اس پہ زکات دے گا،
جی
لیکن اس فصل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو فصل اگا رہا ہے وہ فصل والا اس کا عشر ادا کرے گا، اور کتنا، 10/10 یا
اس میں پانی کے اعتبار سے، اگر پانی فری کا ہے تو عشر، یعنی
10واں
ٹوٹل فصل کا 10واں، اور اگر پانی فری کا نہیں ہے اور زیادہ پانی جو ہے وہ خرچہ کر کے اور محنت اور مشقت سے لیا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ.
بیسواں حصہ جی. ٹھیک ہے. مزید سوال.
میرا نام شایان ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہیں سے ہی چپلیں ہاتھوں میں اٹھا کے اور جو نا جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ چپلیں لے کے جانا کیسا صحیح ہے یا غلط ہے؟
ٹھیک.
اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں چپلیں نہ لیں, بالخصوص جو مسجد ہے
اندر کے ہال وغیرہ
ہال ہے جہاں عین مسجد جس کو کہا جاتا ہے, تو زیادہ بہتر ہے چپلیں جو ہے وہ اس سے باہر رکھیں.
ٹھیک.
کیونکہ نجاست, بدبو اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی قرآن پاک یا ایسی کوئی ادب والی چیز موجود ہے تو جب وہاں سے قریب سے گزریں تو چپلیں یوں لے کر جانا کہ جس لے جانے کو بے ادبی سمجھا جاتا ہو تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے.
صحیح.
عام طور پر لوگوں کا معمول یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو
جھک جاتے ہیں.
تو یہ اچھی بات ہے, یہ ایک ادب کی علامت ہے, تو اس طریقے سے لے کر جا سکتے ہیں. اب اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں پر بیٹھے رہیں, تو اس نے جانا تو ہے لیکن چپل جو ہے وہ نیچے کر کے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے, یا تھوڑا دور ہو کر چلا جائے کہ جس سے لے کر جانا بے ادبی نہ سمجھا جائے.
ٹھیک ہے.
تو یہ احتیاطیں کر لے تو انشاءاللہ اس میں عافیت ہے, بے ادبی سے بھی بچ جائیں گے.
ٹھیک. قرآن پڑھنے والے بھی اگر اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جہاں پہ بالخصوص قرآن ایک جوتوں کے ریک بنے ہوئے ہیں کہ یہاں جوتے پڑے ہی ہیں سب کی, چپلیں نمازیوں کی, اور وہ پاس نہ بیٹھیں
آمد و رفت کا جو
یعنی جو جگہ ہیں تو وہ نہ بیٹھیں. عام طور پہ محراب اور محراب سے متصل جو جگہ ہیں تو وہاں قرآن پاک اگر آپ تلاوت کریں گے تو اس طرح کے جو بے ادبی والے معاملات ہیں وہ عمومی طور پہ نہیں ہوتے. اسی طرح کسی ایسے مقام پہ بیٹھ جائیں جہاں جوتوں کے باکس اور یہ چیزیں نہ ہوں, اس چیز کا ہم خیال رکھیں گے. دیکھیں مسجد ہے, اس کے کئی طرح کے احترام بجا لانا میں بہت ضروری اہم ہے. ایسی جیکٹیں, جرسیاں, بالخصوص ہم بات کریں ساکس, جرابے پہننا, اور جرابے تو ویسے بھی پورا سال ہی تقریباً بعض لوگ پہنتے ہیں اور اسی طرح ہی وہ مسجدوں میں بھی آتے ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا ناظرین بہت اہم اور ضروری ہے کہ ان ساکس کے اندر, جرابوں کے اندر کسی طرح کی بدبو والے معاملات یہ نہیں ہونے چاہیے. بعض کا شوز میں بند پیک اور پھر جب پاؤں باہر نکالیں, ہر ایک کی نہیں بات کر رہے ہیں ہم, لیکن جن کے ساتھ مسائل ہیں دیگر لوگوں کو بھی اس کی تکلیف پہنچتی ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں, پھر مسجد میں آپ ان قالین پر پاؤں رکھ رکھ کر, پھر ابھی تازہ وضو کیا اور جرابیں ایسی ہیں کہ جن کو ابھی دھونے کی اجازت, وہ خود احتجاج کر رہی ہوں گے کہ مجھے دھو لیا جائے, صاف کر لیا جائے, تو انہی کو پہن کر اور پھر اسی طرح مسجد میں آتے ہیں. کبھی کسی آفس میں آئے, میرے پاس کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا آفس میں, یعنی کیا ہوا, لیکن پتہ چلا کہ بھی کوئی ساکس پہن کے جرابے پہن کے آیا تھا, تو اس وجہ سے یہاں کا ماحول تعفن والا ہو گیا. تو جب مسجد میں جائیں تو ان چیزوں کا ضرور خیال کریں, اپنی جرابیں, موزے وغیرہ یہ دھلے ہوئے صاف ستھرے ہوں, اس میں کہیں بدبو وغیرہ کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح اپنی جیکٹ, اپنی جرسیاں اور شال وغیرہ جو بھی سردی کے ملبوسات ہم استعمال کرتے ہیں, بعض وقت پیک پڑے ہوتے ہیں اور وہی اٹھائے اور جن چیزوں کو دھونا ممکن یا ان سے بدبو کو زائل کرنا کسی نہ کسی طرح, وہ چیزیں صاف ستھری ہونی چاہیے. ذہن نصیب کہ ایسی خوشبو لگائیں کیونکہ مسجدیں ہمیں خوشبودار رکھنی ہیں, اس کا ہمیں خود حدیث پاک میں ترغیب بھی دی گئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.